الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعامه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمهتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ابراہیم علیہ السلام یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیشوا اللہ کریم کے فرمادار اور بالکل ایک طرف کے ہو رہنے والے بندے تھے حنیفا سیدھے تک سیدھے صرف ایک طرف کسی طرف کوئی دوسری طرف جھکاؤ نہیں امہ جماعت کو کہتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی شخصیت پر امت کا اطلاق فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات اپنے وجود میں ایک جماعت ہوتے ہیں یعنی ان کی وجہ سے ان کے وجود کی برکت سے بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے رہنمائی نصیب ہوتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے فیضان ہوتا ہے تو ایک ایک فرد جماعت کی حیثیت رکھتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے اللہ کے مقرب سارے ہدایت کا سبب سارے اللہ کے قرب کا سبب ہیں انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا امہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک بہت بڑی جماعت کی حیثیت رکھتے قانتا للہ ہر حال میں اللہ کے اطاعت گزار تھے ساری زندگی بے شمار آزمائشیں آئیں بچوں میں گھر میں بت پرستی دیکھی معاشرے میں حکومت میں لیکن سب کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے گھر سے لے کر حکمرانوں تک آزمائشیں آئیں ابتلاء آئے تکلیفیں آئیں آگ میں پھینکے گئے ہجرت کرنا پڑی راستے میں بے شمار تکلیفیں آئیں پھر آخری عمر تک فرزند جلیل سے سرفراز ہوئے تو انہیں مکہ مکرمہ کے چٹیل اور صحراؤں اور چٹیل پہاڑوں کے درمیان چھوڑنے کا ارشاد ہوا وہاں چھوڑ آئے پھر جب چلنے کے قابل ہوا قربانی کا حکم ہوا تو قربانی کے لیے تیار ہو گئی ساری زندگی مقابلہ کرتے رہے اور حق کے ساتھ جم کر کھڑے رہے حنیفہ تک سیدھے کوئی دائیں بائیں کسی طرف کوئی جھکاؤ نہیں سیدھے اللہ کی اطاعت پر اس طرح جم کر رہے، ایسا رویہ اختیار کیا کہ ساری زندگی کہیں شبہ بھی نہیں گزرا کہ اللہ کی نافرمانی کی جا سکتی. یہ دراصل اسلام کی شرح بیان کی جا رہی ہے کہ اسلام کیا ہے. اللہ کریم مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی بات ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے، نفع نظر آئے یا نقصان، زندگی خطرے میں ہو یا جان، مصیبت آ رہی ہو یا پہاڑ گر، کچھ بھی ہو، رشتے قربان کرنے پڑ جائیں، گھر چھوڑنا پڑ جائے، ہجرت کرنی پڑ جائے، کچھ ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر ثابت قدم رہے، وہاں سے قدم ڈگمگانے نہ پائے. تو مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور چند رسومات انہوں نے اپنا بھی رکھی تھی، کوئی عقیدے میں نہیں، عمل میں کچھ جو سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی تھیں اپنا رکھی تھیں، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو ساری زندگی جم کر ڈٹ کر ایک طرف اللہ کی اطاعت پہ ثابت قدم رہے، اور تم تو شرک کرتے. لم یکن من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے، اور تم تو شرک میں مبتلا ہو، کبھی بتوں کو پکارتے ہو، کبھی فرشتوں کی پوجا کرتے ہو، کبھی جنوں کی پوجا کرتے ہو، کبھی جادوگروں کو پوجنے لگ جاتے ہو. تمہارا تو یہ ایک عمل ہی یہ نفی کرنے کے لیے کافی ہے کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو تاکید فرمائی، انا بے شک، یقیناً، ایک بہت بڑے پیشوا، ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کی فرما بردار تھے. اور حنیفہ، بالکل تک سیدھے تھے، کوئی کسی طرح کا رائی برابر ان میں کجی کا نام و نشان نہیں تھا. اور مشرک تو ہرگز نہیں تھے، شرک کے تو وہ قریب بھی نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے، جنہیں شکایت ہے، شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی شکایتیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، میرے پاؤں میں درد ہو گیا، مجھے زکام ہو گیا، میرے سر میں بڑا درد ہو گیا، میرے بچے کی نوکری چھوٹ گئی، مجھے بخار ہو گیا. وہ کتنی شکایتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اللہ کریم کے خلاف جو وہ لیے بیٹھے ہیں. دنیا کا ایک نظام ہے جو طے شدہ ہے، روزی، رزق، علم، شعور، زندگی، موت، شکل و صورت، قد کاٹ، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ ساری چیزیں تقسیم فرما دی. اور حدیث شریف کے الفاظ آتے ہیں کہ قلم خشک ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اب ہر بندے نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کسی کو دولت ملے گی، کسی کو افلاس آ جائے گا، کسی کے پاس حکومت ہوگی، کوئی بیکار ہو جائے گا. تو ہر طرح سے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ، انسان کو جب اللہ کریم آزماتے ہیں تو اسے دولت دے دیتے ہیں، نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، حکومتیں دے دیتے ہیں. یہ اس کی آزمائش ہے، اقتدار پا کر، دولت پا کر، نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کسی کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، غربت آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، بیکاری آ جاتی ہے. تو یہ ایک نظام ہے جس میں سب کو چلنا ہے. جو اللہ کے بندے ہیں اور جو سنت ابراہیمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جو آزمائشیں آتی ہیں ان کی شکایتیں نہیں کرتے تھے۔ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بت پرستوں سے ٹکراؤ ہوا، پھر وہ بات نمرود تک گئی، پھر نمرود نے حکم دیا کہ انہیں آگ کا بڑا الاؤ جلا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے زندگی بھر ان چیزوں کی شکایت تو نہیں کی۔ آگ سے نکلے تو ہجرت کرنا پڑی، راستے میں کوئی فرعون تھا اس سے واسطہ پڑا، اس نے تکلیف پہنچائی، پھر جہاں پہنچے وہاں بھی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ اللہ کریم نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا تو حکم ہوا کہ ان ماں بیٹوں کو وہاں جنگل میں ویرانے میں چھوڑو، وہاں چھوڑ آئے۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، حکم ہوا انہیں قربان کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ لیکن ان ساری اگر ان جو تکالیف زندگی میں یا آزمائشیں آئیں ان کی اتنی لمبی فہرست ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے کبھی کسی آزمائش شکایت نہیں کی۔ شاکر النعموں میں وہ تو ہمیشہ اللہ کی انعامات گنا کرتے تھے کہ مجھے خلیل اللہ بنایا، اس کا شکر ہے، مجھے انبیاء کا جد اعلیٰ بنایا، اس کا شکر ہے، مجھے صحت دی، اس کا شکر ہے، مجھے زندگی دی، اس کا شکر ہے، مجھے ہدایت پہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دیا، انبیاء کا بھی پیشوا بنا۔ تو وہ تو نعمتیں گنا کرتے تھے۔ فرمایا سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اسی خاکی ذرات سے اور انہی سیلوں سے اس نے جانور بھی بنائے ہیں، درندے بھی بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے ہیں، مچھلیاں بھی بنائی ہیں۔ اس کا احسان ہے کہ مجھے اس نے انسان بنایا، پھر انسان بنا کر دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، زندگی عطا کی، علم عطا کیا، اچھے لوگوں کی صحبت عطا کی، اور زندگی میں بے پناہ نے ان تعدو نعمت اللہ لا تقصوها، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی نعمتوں گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ لیکن انسان جب ناشکری پہ آتا ہے تو ہمیشہ شکایت ہی کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے، لیکن وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے، شکایت کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا۔ شاکر النعموں میں اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا کرتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں اور اتنا شور کرتے ہیں اور اتنی شکایت ہوتی ہے ہمیں ذات باری سے، میرا وہ بگڑ گیا، میرا یہ بگڑ گیا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے انعامات کو شمار کیا کر، وہ قادر و قیوم ہے، اس نے شرف انسانی بخشا، اس نے شعور انسانی بخشا، اور اس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک اس احسان کا یہ بندہ ساری زندگی سجدے میں رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا، ان کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ پھر اس کون ہے جس کو اس نے زندگی نہیں دی؟ ایک جسم کے اندر کتنی تکنیک ہے یہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انسان ہونا بہت بڑا شرف ہے، پھر مسلمان ہونا اس سے کروڑوں گنا زیادہ شرف ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ اللہ کریم نے اجتباہ انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اپنے لیے، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل تھے، ایسے بندوں میں شامل تھے جن سے اللہ کریم محبت کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آدمی کتنا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر ادا کرنا پھر اس کی نعمت ہے کہ اس نے توفیق بخشی. اور یہ بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ وہ شکایات تلاش نہیں کرتے تھے، انعامات تلاش کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا. اور اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا، وہ ہدا ہو الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا. یعنی اللہ کے قرب کی راہ جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ ایک جگہ پہنچے تو وہاں اللہ کریم بیٹھے اور آپ کی منزل آپ کو مل گئی، ایسا نہیں. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی کسی جگہ خاص نہیں کہ یہاں اللہ مقید ہے. قرب الہی کے جو مناظر ہیں یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک منزل پر فرمایا ہدا ہو الی صراط مستقیم، انہیں سیدھے راستے پر چلا دیا، چلتے رہے چلتے رہے، ترقی کرتے رہے، بلندیوں کو عبور کرتے رہے، قرب الہی کی منازل پاتے رہے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بہت خوبیاں عطا فرمائی، ان کی دنیا بھی بہت خوبصورت تھی. اب آپ مصائب کو دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر مصیبت ہے، لیکن دوسری طرف ان کی استقامت کو دیکھیں تو اللہ کے انعامات کی حد ہی نہیں ہے کہ کسی مصیبت کو انہوں نے مصیبت جانا ہی نہیں، ڈٹ کر جمے رہے اور معیت باری ساتھ رہی اور اللہ کی مدد رہی اور ہر مشکل سے گزر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو فرمایا ان کی زندگی بھی، دنیا بھی ان کے لیے بہت بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ اہل اللہ پہ اور اللہ کے بندوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بظاہر تو دکھ ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل پہ جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کے شکر کا، اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ہوتا ہے اور ترقی درجات کا سبب بنتی ہے. اللہ کے بندوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے ان کا دل میلا نہیں ہوتا، طبیعت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں اور طبیعت بشاش رہتی ہے کہ وہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہے. عام مسلمان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ بھی تلافی مافات کا سبب بن جاتی ہے، ہزاروں گنا لاکھوں گنا اس ایک دن کے بخار کے بدلے معاف ہو جاتے ہیں. ہم بخار کی شکایت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بدلے ہمیں جو رعایتیں ملتی ہیں وہ ہم یاد ہی نہیں کرتے. پاؤں میں چوٹ آ گئی اسے لے کر بیٹھ جائیں گے، کان میں درد ہے لے کر بیٹھ جائیں گے، دانت میں درد ہے اس کی شکایت، یہ نہیں سوچیں گے کہ اس چھوٹے سے درد کے بدلے اللہ نے میرے کتنے لاکھوں گناہ معاف کر دیے. اللہ کے بندوں کی سوچ کا رخ اس طرف ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھ پر انعام ہے کہ اس کے بدلے کتنی خطائیں معاف ہو گئی. انبیاء کا اس طرف ہوتا ہے کہ اس سے کتنے درجات مزید بلند ہو گئے، قرب الہی کی کتنی منازل طے ہو گئی. اہل اللہ کا رخ اس طرف ہوتا ہے. سو فرمایا ان کی جس کی دنیاوی زندگی اطاعت الہی میں گزرے، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں اس کی زندگی بہت خوبصورت. دنیا کی مصیبتیں بے شک آئیں، بیماریاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن اطاعت الہی پہ زندگی گزرے تو یہ انعام الہی ہے، یہ مقام شکر ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت جاتی رہے تو پھر حکومت بھی مل جائے تو حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی، نمرود کے پاس بھی تھی. اس حکومت کا کیا فائدہ جس میں اطاعت الہی نصیب نہ ہو اور اللہ سے دور کر دے، اس عہدے، اس دولت، اس مرتبے، اس اہمیت کا کیا فائدہ جو بارگاہ الہی سے دور کر دے؟ وہ تو زندگی چند روزہ ختم ہو جائے گی، جو معاملات تو آخرت میں کھلیں گے، پتہ تو قبر میں جا کر چلے گا کہ کیا ہو. فرمایا ان کی تو دنیاوی زندگی بھی بہت خوبصورت تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے محبوب بندوں میں ہوں گے، ان کی آخرت بھی بہت خوبصورت ہوگی، وہ اللہ کے مقرب اور صالحین میں شامل ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو وہ اس قدر مخلص اور کھڑے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی فرمائی کہ آپ انہی کی روش پر، انہی کے مزاج پر، انہی کے طریقہ کار پر اسی طرح سے ثابت قدم رہیے جس طرح وہ تھے. یعنی ان کی ادائیں اللہ کریم کو اتنی پسند تھی کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم نے وحی فرمائی، انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جو طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا تھا جو اللہ کے لیے خالص کھڑے تھے وہی انداز آپ بھی اپنائیے. یعنی وہ انداز اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ فرمایا وہی انداز آپ بھی اپنائیے. وما کان من المشرکین، کوئی رائی برابر شرک کا شائبہ ان کے عقیدے، عمل، قول، فعل میں کہیں نہیں. شرک، قرآن کریم اس سے بار بار متنبہ فرماتا ہے، اس سے بالکل دور رہنے کی تاکید کرتا ہے. شرک ہے کیا؟ سادہ سی بات ہے، اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ کر لینا شرک. وہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا فلاں کر دے گا، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، یہ توحید ہے. جب امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں گے تو اطاعت بھی اللہ کی ہوگی، جب امیدیں دوسروں سے وابستہ ہوں گی تو بندہ بات ان کی مانے گا جن سے امیدیں وابستہ ہوں. اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان اور یہ آج کی مخلوق، یہ تو شارٹ کٹ کی عادی ہے. انہیں کہو کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، ایک ہفتہ یہ گولی کھائیں، کہتے ہیں نہیں یار کوئی ایسا ٹیکہ بتاؤں جو ابھی لگایا ابھی ٹھیک ہو جائے. یہ تو شارٹ کٹس کی عادی ہے. انہیں کہیں یہ کام کرنے کا طریقہ، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار کوئی سفارشی یہ رشوت والا بتاؤ، درمیان سے سیدھے نکل جائے. اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کو عمل سے فرار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام کوئی شارٹ کٹ ہو جائے، فوراً ہو جائے، لیکن ہر کام کو کرنے کا سلیقہ، طریقہ اور راستہ ہے اللہ نے جو بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سارے امور من جانب اللہ قدرتی طریقے سے ہی انجام پاتے ہیں. بندہ جو خواہش کرتا رہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، صرف بندے کا اپنا وزن کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو اگر اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے، وما کان من المشرکین، ان کا اعتماد اللہ کے علاوہ کسی پر بھی نہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں تھی. حتیٰ کہ ایک واقعہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا آگ کا آلو تیار کیا گیا، جو میلوں لمبا میلوں چوڑا تھا، کوئی معمولی آگ نہیں جلائی گئی تھی. اب جب مرحلہ آیا کہ اس میں پھینکا کیسے جائے، یہ تو قریب نہیں آنے دیتی آگ، جو اس میں پھینکے گا کون؟ تو شیطان نے انہیں بتایا کہ ایک بہت بڑے لمبے لمبے کوئی مینار بناؤ، ان میں ایک بہت لمبی سی پینگ سی باندھو، اور اس پہ انہیں ڈال کر تو جب انہیں آگ کی طرف جب اس کا جھوٹا جائے تو پیچھے سے رسے کاٹ تو آگ میں گر جائیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا، جھولا جھلانے لگے تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ بار الہ، تیرے خلیل کے ساتھ یہ کافر یہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما، ہم ان کو تہس نہس کر دیں، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیں. ارشاد ہوا جبریل امین کو کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں تو انہیں بچا لو. تو جب وہ پنگوڑے میں جلا رہے تھے کہ آگ میں پھینکنے تو جبرائیل امین آ گئے, سلام عرض کیا, عرض کی کہ اللہ کریم سے اجازت چاہیے تھی, انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ سے اجازت لے لیں, آپ چاہیں تو ہم آپ کے اس پگوڑے سے اٹھا لیں اور ان کو تباہ کر دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم کو پتا ہے نا جو یہ کہے, جی جانتے ہیں, بچانا چاہے تو قادر ہے, جی قادر تو پھر تمہاری کیا ضرورت ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو جل جاؤں, اور بچانا چاہے تو وہ خود بچا لے گا, تمہاری کیا ضرورت ہے, بہت مہربانی, جاؤ تم, شکریہ. یہ ہے حنیفہ, ہر حال میں امید اللہ کریم سے وابستہ ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کریم خود دیکھ رہے ہیں, خود قادر ہیں بچانے پہ, بچانا چاہیں گے خود بچا لیں گے, تم کیوں درمیان میں آتے. لیکن یہ بات تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ سے رشتہ اور تعلق ہو, اللہ کو جانتا ہو, اس کی صفات کو مانتا ہو. ہم زبانی تو جانتے مانتے ہیں, اللہ ہمارا یہی قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے, لیکن جب ذرا سی مشکل پڑتی ہے پھر اللہ بھول جاتا ہے, پھر ہم تیرے میرے آسرے پہ آ جاتے ہیں. انما جو ہے سب تو الذین اختلفوا فیہ, ہر امت کے لیے ہر وقت کے لیے مختلف احکام تھے, لوگوں کی استعداد, ان کی حالات, ان کے مزاج کے مطابق احکام دیے جاتے رہے اور بدلتے رہے. تو ہفتے کا دن جو مبارک ہم نے بنایا تھا وہ ایک خاص قوم, ایک خاص وقت کے لیے تھا, ہمیشہ کے لیے نہیں تھا, ان لوگوں کے لیے تھا, اور انہوں نے بھی اس میں اختلاف کیا, یعنی رسومات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے دین کی شریعت کی پیروی کرنی چاہیے. اب کتنے دن لوگوں نے بنا لیے ہیں پورے سال میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کے لیے سال میں دو عیدیں, رمضان شریف کے بعد اور قربانی کی. اب سال میں کتنی ہوتی ہے, ہر دوسرے دن کو عید بنا لیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس چندے جمع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں, دوسرے دھکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے پھر ان رسومات پر نجات کی امید بھی رکھتے ہیں کہ نماز روزہ نہ بھی کریں تو بخشے جائیں گے, فلاں دن فلاں جگہ سے ہو کر آ گئی, فلاں جگہ متبرک ہے, فلاں دن متبرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں تین جگہیں ایسی ہیں جن کے لیے سامان سفر باندھا جائے, حرم پاک, مسجد نبوی اور بیت المقدس, چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے لیے بندہ چل کر جائے. یہاں قدم قدم پہ سجدہ گاہیں بنی ہوئی, قدم قدم پہ قبلہ گاہ بنے ہوئے, قدم قدم پہ ہر روز کوئی نہ کسی دن کو کوئی نہ کوئی شریف ساتھ لگا کر اسے, کہیں گیارہویں شریف اور کہیں پندرہویں شریف اور کہیں کچھ اور کہیں شب رات شریف اور کہیں, تو مختلف لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے بہانے ہیں. اور یہ دن متبرک مقرر کرنا احکام شریعت میں دخل اندازی کرنے کے برابر ہے, اور جس طرح حلال حرام میں بندہ داخل اندازی کرے, حرام کو حلال کہہ دے, حلال کو حرام کہہ دے, اسی طرح یہ دنوں کو متبرک بنا کر جلسے کرنا بھی اسی طرح حرام. اسلام رسومات کا نام نہیں ہے, اسلام سنت رسول اللہ کا نام, اسلام مکمل دین ہے جو عہد نبوی میں مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس کے بعد کے رواجات اسلام نہیں ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ بیمار ہوں تو ہم نے ان خاص دنوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں, اور دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، دھکے کھاتے آ جاتے ہیں، کوئی کام ہو دنیا کا تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ہم نے دنیا جوڑ رکھی ہے، اس پر جاؤ تو نوکری مل جائے گی، اس پر جاؤ تو اولاد ہو جائے گی، اس دن کو مناؤ تو صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں. فرمایا ہفتے کا دن خاص قبیلے، خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور جن کے لیے مقرر کیا گیا تھا ان سب نے بھی نہیں مانا، اختلفوا فیہ، ان میں بھی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. فَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور آپ کا پروردگار قیامت کے دن جتنے اختلافات لوگوں کے ہیں ان کا فیصلہ کر دے گا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ہر چیز سامنے آ جائے. یعنی آپ دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ اپنی رسومات پیش کرتے ہیں، جی ہمارے ہاں یہ متبرک ہے، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے فلانے وہ کرتے تھے. فرمایا یہ خاص وقت کے لیے خاص چیزیں تھیں، یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے. اب دین وہ ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اور نبی کا فریضہ ہوتا ہے، ہر اللہ کے ہر نبی ہر رسول کا، کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہی بنیادی فرض نبوت ہے. اور فرمایا بلانے کا طریقہ یہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف دعوت دو، حکمت سے دو، دانائی سے دو، اور بہترین انداز سے دو، اچھی باتیں کر کے دو، الفاظ اچھے منتخب کرو، جملے اچھے ہوں، ادائیگی اچھی ہو، آسان طریقے سے. اب ہمارے ہاں اگر ہم مذہب کی بات بھی کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں گے، یا اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے دلائل ڈھونڈیں گے، یہ سب دین نہیں ہے. مخاطب کو نیچا نہیں دکھانا، مخاطب کو حق واضح کرنا ہے، اور حق تب بھی واضح ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اس کی بھی محبت ہو. آپ درد دل سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس بندے کو بھی ہدایت نصیب کر دے، یہ اللہ کے غضب سے بچ جائے، یعنی اگلے کی بہتری کے لیے آپ اللہ کی طرف اسے بلاتے ہیں، اپنے آپ کو اسے پارسا ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے، یا اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. تو ہماری تو یہ مصیبت ہے نا کہ ہم واعظ بھی کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جیسے گولیاں برس رہی ہیں، اور لوگوں کو مومن بنانے کی بجائے کفر کے فتوے زیادہ دیتے ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. وہ کافر تو ہیں جو صحیح، اگر اللہ سے دور ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر نہیں رکھتے، تو کافر تو ہیں، پھر ہمارے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کافر تو کافر ہے، ہمیں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مزہ تو جب ہے کہ کفر میں غرق ہوتے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑ کر بچا لیں اور اسے توحید الہی کے سائے میں کھڑا کر. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اگلے کو نیچا نہ دکھانا چاہیں، بلکہ آپ کے دل میں اگلے کے لیے بھی ہمدردی نہیں، محبت ہو کہ اللہ کرے یہ بھی بچ جائے، اللہ اس کو ہدایت نصیب کر دے اور یہ گمراہی سے نکل آئے. تو فرمایا اللہ کے رستے کی طرف بلانے کے لیے حکمت چاہیے، دانائی چاہیے، ایک بہت محبت بھرا انداز ہونا چاہیے، پیار، تاکہ آپ بات کریں تو اگلے کو احساس ہو کہ یہ میری بہتری چاہتا ہے. آپ کسی کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ جس راستے پر آپ جا رہے ہو اس پر تو آگے ڈاکہ پڑے گا، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس راستے کو چھوڑ دو، اس راستے سے جاؤ تو یہ محفوظ ہے، اس پر ڈاکو نہیں ہے. تو اگلا آپ کا شکریہ ادا کرے گا، ممنون ہوگا کہ آپ نے بر وقت مجھے بتا دیا. دین کے بتانے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ تم نے اپنا رکھا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے، یہ تو آپ کو تباہ کر دے گا، یہ اللہ کا راستہ اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو، بھلائی اس میں ہے. اور انداز بیان جو ہو وہ الموعظۃ الحسنہ، انداز بیان جو ہو وہ بھی خوبصورت ہو. اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں. اور اگر وہ جھگڑا کرے, وہ اپنے دلائل دینا شروع کر دے, جادل ہوں تو آپ اس سے بات کریں, جواب دیں, لیکن باللتی ہے یا احسن, لے کر خوبصورت طریقے سے. یہ نہیں کہ اس نے ایک بات کی آپ چڑھ گئے اور آپ نے کہا دفع ہو جاؤ جہنم میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. خوبصورت طریقے سے, خوبصورت انداز سے اگلا یہ دیکھ لیں کہ اگلا بندہ تو پہلے گمراہ ہے, وہ جو باتیں کرے گا وہ بھی گمراہی کی ہوں گی, وہ جو دلائل دے گا وہ بھی باطل ہوں گی, تو اس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے گمراہ ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پوری امت کو اور پوری امت میں دعوت اللہ دینے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اب تو ہماری دعوت کا انداز بھی یہ ہو گیا نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان, یہ مسلمان نہیں یہ کافر ہیں, میں اکیلا مسلمان ہوں, میں اب انہیں دعوت, میں نے انہیں مسلمان بنانا ہے. یہ انداز صحیح نہیں. اللہ کے بندے ہیں, جو بندہ اسلام کا اقرار کرتا ہے وہ اچھا مسلمان ہے یا کم اچھا مسلمان ہے یہ اللہ جانے, ہمیں اسے مسلمان قبول کرنا چاہیے. گناہگار ہونا اور بات ہے, ہم کون سے فرشتے ہیں, ہم سے بھی ہزاروں خطائیں ہوتی ہیں, دوسرے سے ہوتی ہیں, تو کیا ہوا. اللہ کی طرف بلائیں, اللہ کے رستے کی طرف بلائیں, خوبصورت طریقے سے, احترام کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور جو الفاظ استعمال کریں موعظۃ الحسنہ, وہ باتیں خوبصورت ہوں, پیار بھری ہوں, اگلے کو ایک احساس دلائیں کہ میں تمہاری بہتری کے لیے, تمہاری بھلائی, مجھے تم سے محبت ہے, میں تمہیں نیچا نہیں دکھا رہا, تمہاری بہتری کی بات کر رہا ہوں, تم میرے نبی کی امت ہو, میرے اللہ کی مخلوق ہو, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور بہتر راستہ ملے, تمہاری زندگی اور سنور جائے, تمہاری عاقبت سنور جائے. رہی یہ بات کہ کون گمراہ ہے, کون حق پر ہے, ان ربک و عالم من ضل عن سبیلہ, تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کافر وہ کافر. فرمایا تمہارا پروردگار جانتا ہے اچھی طرح سے کون کافر ہے اور کون ہدایت. تمہارے نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں, تم لوگوں کا کفر بتانے کی کوشش نہ کرو, لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرو, تمہاری ذمہ داری یہ ہے. اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کی بارگاہ سے دور لوگ ہیں, کوشش کرو پیار سے, محبت سے, اس درد سے کہ اللہ کرے یہ لوگ بھی اللہ کی گرفت سے بچ جائیں, اللہ کے عذاب سے بچ جائیں, اور ان کی محبت میں سرشار ہو کر خوبصورت طریقے سے انہیں اللہ کی طرف دعوت دو. اب یہ تمہارا درد سار نہیں کہ گنتے پھرو کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے, اللہ کریم وہ رب کریم خود جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی راہ پر ہے. وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, کون ہدایت یافتہ ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کسی غیر مسلم نے, کافر نے, کسی ظالم جابر بدکار نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, پھر وہ قابو آ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں, تو آپ اس سے جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہے. اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے, آپ کے قابو آ جائے, آپ اس کا بازو کاٹ لیں, یہ نہیں ہوتا. آپ ایک تھپڑ ہی مار سکتے ہیں. اگر اس نے آپ کا دانت توڑا, آپ دانت توڑ سکتے ہیں, اس نے زخم لگا, آپ زخم لگا, لیکن جو لگا اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے ساتھ بھی ہے, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَوَخَيْرٌ لِّلسَّابِرِينَ, اگر تم معاف کر دو اور صبر کر لو اور اللہ کی راہ میں وہ برداشت کر لو, تو اللہ صبر کرنے والوں کو بہت بہتر جانتا ہے. جی صبر کرنے والے کے لیے اس کا صبر بہت بہتر ہے. معاف کر دو تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. کہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیکھی تھی, وہ بندہ اگر آ گیا آپ کے پاس, قابو آ گیا, آپ کے اختیار میں آ گیا, تو جتنی اس نے تکلیف دے تھی اتنی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے میرے حبیب آپ صبر کیجئے, اور آپ کا صبر بھی اللہ کی نعمت, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی عطا سے. وَاصْبِرْ صبر کیجئے, صبر ہوتا ہے خود کو اطاعت الہی پہ روک لینا، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جانا. یہ تو ہر موقع پہ کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے پانی نہیں مل رہا تو کہتے ہیں صبر کرو ابھی آ جائے گا، بھوک لگی ہے کھانا نہیں آ رہا تو صبر کرو ابھی آ جائے گا، کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو، کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرو. صبر کا اصل حقیقی مفہوم یہ ہے کہ خود کو اللہ کی اطاعت پہ روک لینا اور نافرمانی کی طرف نہ جانا، یہ صبر. فرمایا آپ کی شان یہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ صبر کریں. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ذیک مما یمکرون، اور نہ بدکاروں پہ دکھ کیجیے. چونکہ حضور کو تو گناہگاروں کا، غیر مسلموں کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ میری بے ستیالی کے بعد یہ پھر جہنم میں کیوں جائیں، اللہ کرے یہ سب میرے زیر سایہ آ جائیں، میرا اتباع کریں، اللہ کی نعمتوں کو پائیں، اللہ کی. اور حضور کو اتنی محبت تھی نسل انسانی سے کہ آپ کو کفار کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیوں دوزخ میں جائیں. اللہ کریم نے فرمایا آپ ان کا دکھ اپنی جان پہ نہ لیجئے، انہوں نے اپنی پسند سے وراثتہ چنا ہے، آپ غمگین نہ ہوا کریں. اور جو یہ تدبیریں آپ کے خلاف کر، یعنی کافر حضور اور حضور کے دین کے خلاف کوشش اور تدبیریں کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوزخ سے بچانے کی تدبیریں کرتے تھے. آپ دونوں طرف کا رویہ دیکھیں نا، کہ کفار کا رویہ صرف دین کے خلاف نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا کے بھی ان کو دکھ پہنچانے، تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف ہیلے کرتے رہتے، اور حضور کی ساری تجویز ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے ہوتی. پھر فرمایا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کو ایذا اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اس سے تنگ دل نہ ہوں. ولا تک فی ذیکم، آپ اس سے تنگ دل نہ ہوں، اس کو دل پر نہ لیں، اس لیے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے. جب آپ ساری محنت صرف اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں، ارشاد باری کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کی معیت ذاتی آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کسی نے کیا بگاڑنا ہے. لہذا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اللہ کے دین کے لیے بہترین انداز و حکمت سے کوشش کرتے رہیے. اور اس سارے جو قرآن کا مطالبہ ہے کہ وہ کیسے، وہ سارا تعامل نبوی میں موجود ہے. قرآن نے جو انداز اپنایا کہ ایسا ایسا کریں، تو وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کا مزاج عالی، آپ کا کردار عالی، آپ کے ارشادات عالی، ساری قرآن کی تفسیر ہے، اور وہی انداز وائز کو اپنانا چاہیے. اس لیے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حضور زندہ رہتے ہیں، جنہیں ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں نافرمانی کروں گا تو وہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. اسے تقویٰ کے ایک کیفیت جو قرب الہی کی بندے کے دل میں آ جاتی ہے کہ وہ ہم وقت اپنے آپ کو حضور حق میں پاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، اسے تقویٰ کہتے ہیں. والذین هم مخسنون، اور جو خلوص دل سے اطاعت کرتے ہیں، انہیں معیت باری حاصل ہوتی ہے، ان کا بگڑتا کچھ نہیں. لوگ جو ان کے خلاف تجویزیں بناتے ہیں، سوچتے ہیں ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش، وہ نامراد ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، خود ہی جلتے رہتے ہیں اور اسی حسد کی آگ میں جلتے مر جاتے ہیں. اللہ کے بندوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔